അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے 26 پارے میں سے اور اس کی اب آخری آیات زیر مطالعہ ہیں گزشتہ آیات میں جو ذکر ہمارے سامنے آیا وہ ماضی کی وہ اقوام کی جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا تو وہ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں گرفتار کیے گئے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منکرین حق یا منکرین آخرت وہ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی اللہ جو مجرمین کو دنیا میں سزا دینے پر قادر ہے وہ آخرت میں بھی مجرمین کو اور منکرین حق کو سزا دینے پر قادر ہے یہ مستقل آخرت کے تعلق سے موضوع یہاں پر بیان ہو رہا ہے اگلا ذکر جو پچھلی آیات میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جس کا دل بیدار ہو اور وہ تعصب سے پاک ہو اور حق کا متلاشی ہو تو وہ حق تک پہنچ سکتا ہے اسی طرح جو پیغمبر کی بات کو پیغمبر کی دعوت کو توجہ سے سننے کا اہتمام کرے تو وہ بھی حق کو پہنچ سکتا ہے اس پر بھی پچھلی نشست میں کلام ہوا اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان بھی ہے اور ماضی میں اہل کتاب میں بھی ایک گمراہی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو حق و باطل کی جو کشاکش جاری تھی اس میں صبر اور استقامت کا درس دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کے لیے نماز کا اہتمام اور نماز کے بعد بھی اذکار کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور سورت کے آخر میں پھر آخرت کے منکرین کا تذکرہ ہے اور ان کو بتایا گیا کہ دوبارہ اللہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے اور پھر آخر میں قرآن حکیم کے ذریعے نصیحت کرنا یا دہانی کرانا اس بیان پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 38 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس سب کچھ کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ایام میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں پہلی بار یہ ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کی دنیا میں رب ہونے کے دعوے تو فرعون نے بھی کیے تھے اس نے کہا تھا سورۃ النازعات میں آتا ہے فقال انا ربکم الاعلی اس سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو رب ہونے کا دعویٰ بہت کچھ ہونے کا دعویٰ تو بہت سو نے کیا لیکن تخلیق کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا ہے تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا باقی بہت سارے اختیارات کا اختیار رکھنے کا جھوٹا دعویٰ نمرود اور فرعون اور شداد جیسے لوگوں نے کیا مگر وہ سارے مٹا دیے گئے لیکن کریشن کا دعویٰ تخلیق کا دعویٰ خالق کائنات کے سوا کسی نے نہیں کیا یہ اس خالق کائنات کی توحید اور اس کی ذات پر ایمان کے تعلق سے بہت بڑی دلیل ہے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا یہاں یوم کی جمع ایام یہ اس معنی میں یوم نہیں 24 گھنٹے کا دن ہم جانتے ہیں اس کی اصل حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے البتہ اہل علم نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وہ کوئی 6 مراحل ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ 6 ایام کی تھوڑی سی وضاحت سورہ حامیم سجدہ میں آتی ہم پڑھ چکے ہیں جن میں 4 دنوں کا ذکر الگ ہے 2 دنوں کا ذکر الگ ہے زمین کا بنایا جانا زمین کے اندر خوراکوں کا رکھ دیا جانا وسائل کا رکھ دیا جانا آسمان کا سائملٹینیسلی اسی دوران میں آسمان کا بنایا جانا یہ تھوڑی سی وضاحت سورہ حامیم سجدہ میں آئی ہے باقی یہ چھ ایام کی کیفیت کو کہا جاتا ہے متشابہات میں سے ہے. قرآن حکیم میں دو قسم کی آیات یا عقیدے کا معاملہ ہے. سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات جو بہت واضح ہیں, بہت کلیئر ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ خیانت کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جھوٹ سے بچو, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وعدے کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اہتمام کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو بالکل واضح ہیں. تو ان اس قسم کی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے, اور کچھ وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے, جن کا ذکر قرآن نے کیا یا جن امور کا ذکر قرآن نے کیا مگر ان کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں. ان میں سے بہت سارے امور ہیں جو غیب سے متعلق, مغیبات جنہیں کہتے ہیں علماء, مغیبات. وہ غیب کے امور کیا ہے؟ جنت ہمارا ایمان ہے کہ ہے مگر کیسی ہے ہم نے دیکھا نہیں. جہنم ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, مگر ہے, حق ہے, موجود ہے, کیسی کیفیت ہم جان نہیں سکتے. یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے یہ موجود ہیں قرآن بتاتا ہے لیکن کی کیفیت کیا ہے ہم جانتے نہیں. ایسے بہت سے امور متشابہات میں سے ہیں. تو یہ چھ ایام کی اصل کیفیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے. آگے فرمایا کہ وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. قرآن حکیم میں کبھی کبھی اس طرح کے چند جملے آئے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے, ورنہ ایسی بات کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جس اللہ کے بارے میں ذکر آتا ہے وہو علی کل شیء قدیر, جس کے بارے میں ذکر آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ بات کہنے کی تو حاجت تو نہیں تھی, لیکن کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں جو تحریف کی ہے اور تبدیلیاں کی ہیں, جن تبدیلیوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. یہ تو آج سے بھی 40 سال پرانی بات ہے کہ جب چرچ آف انگلینڈ نے یہ تسلیم کیا, بڑی چرچ نے ان کی, کہ کم سے کم 50,000 چھوٹی بڑی تحریفات, تبدیلیاں, چینجز تو بائبل میں ہو چکی ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے. یہ بھی 40 سال پرانی بات ہوگی کم و بیش. اور معاملہ یہ بنا کہ ہر گلی کونے پر الگ ان کی یہاں کتاب ملے گی آپ کو. یہ تو ہم لوگ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں نا, معاف کیجئے گا, وہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے, وہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے, یہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے. تو کتنے مکاتب فکر ہیں ہمارے یہاں جی؟ گنتی کے 3-4. اچھا کوئی مسجد بتا دے جس مسجد میں کہا جاتا ہو کہ بھائی ہمارا قرآن الگ ہے, معاذ اللہ. تو کہتے ہیں ہماری احادیث کی کتب علیحدہ ہیں, اہل سنت کی بات کرو, اہل تشیع کا معاملہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا. تو یہ تین جو ہمارے معروف 3-4 مکاتب فکر ہیں, ان کے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا قرآن مختلف, ہماری احادیث کی کتب مختلف؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں ہر دوسری گلی میں موجود چرچ اگر تو ہے بھی تو آپ مسلمانوں کو دے دیتے بھائی مسجد بنا لو, کیونکہ کہیں ہمارے آتا ہی نہیں, ڈیڈ ریلیجن ہو گیا معاذ اللہ. تو ہر کونے پہ, دوسرے کونے پہ جو چرچ موجود ہے, کہتے ہیں میں فلاں بائبل کو مانتا ہوں, فلاں کو نہیں مانتا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے احد کی بات کرتے تھے کہ ایک پادری کے پاس گئے سہیوال میں غالباً, تو اس کی ٹیبل پر بائبل کے بہت سارے ورژنز رکھے ہوئے تھے. تو پوچھا بھائی وچ ون آف دیم از بائبل؟ تو اس نے کہا نن آف دیم از بائبل, بائبل از ان دیم سم ویئر. اس میں بائبل کون سی کا؟ اس میں کوئی بھی بائبل نہیں. ہاں بائبل ان میں کہیں موجود ہے. کتاب کے نام کیا ہے؟ بک آف میتھیو, بک آف لیوک, بک آف مارک, بک آف جان, بک آف فلاں. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ڈسائپل سے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے حوالین تھے, ان کے ناموں پر کتاب ہے. ہم اس قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, ہم کتاب الہی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے زین کی حفاظت کا اہتمام فرمایا. یہ ہے قرآن جو آپ تلاوت کر رہے ہیں, یہ قرآن جس کی نماز میں تلاوت کی جائے گی, ٹھیک ہے. احادیث کی کتب بالکل علیحدہ ہے, اور احادیث کی کتب کو بالکل الگ سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. مزاج ہے پورا, اللہ کے کلام کا اپنا مزاج ہے, حضور نبی مکرم علیہ السلام کے اپنے کلام کا اپنا مزاج ہے. کلام الہی الگ آئیڈینٹیفائیڈ ہے اور کلام رسول الگ آئیڈینٹیفائیڈ. حد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حد یہ ہے. احادیث کی کتب میں جب روایات احادیث کو نقل کیا جاتا ہے تو راوی بھی ہوتے ہیں, راویوں میں صحابہ بھی, ان کے بعد کے لوگ بھی ہیں. تو کبھی کسی حدیث کی نریشن میں, اس کے پورے متن میں کوئی رسول پاک علیہ السلام کے جملوں کے علاوہ کوئی بات آتی ہے تو واضح طور پر آتا ہے کہ یہ قول راوی کا ہے, راوی نے ایسے کہا, راوی نے ایسے کہا. تو کلام الہی الگ, کلام رسول علیہ السلام الگ, کلام صحابی الگ, کلام محدث اگر کسی محدث نے کوئی رائے پیش کی ہے تو وہ بھی بالکل علیحدہ بیان ہوتی. خیر تو ذرا علمی نقطہ تھا, محکمات اور متشابہات کی بات آ گئی. اور یہ جو جملہ ہے کہ وما مسنا من لغوب, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. ایسا کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ بائبل کے اندر, بائبل کے اندر یہ تورات میں بھی ہوا, اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, اور یہ انجیل میں بھی ہوا جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. یہاں یہود نے بھی لکھ ڈالا, نصارہ نے بھی اس بات کو مانا, لکھ ڈالا کہ ہی کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 ڈیز اینڈ ہی ریسٹڈ آن دی 7th. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا اور 7th دن اللہ نے آرام کیا. تو سیلیبریٹ دی سنڈے, چھٹی مناؤ سنڈے کی. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند, ذات بابرکات کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے. ہم جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر ضرورت سے پاک ہے, ہر احتیاج سے پاک ہے, ہر فلو ڈیفیکٹ سے اللہ سبحان و تعالیٰ پاک ہے. تو سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کی شان بیان ہو رہی. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے, اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ عیب سے, کمی سے, زوال سے, ضرورت سے, حاجت سے پاک ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا, او بھائی آرام تو وہ کرتا ہے جو تھک جاتا ہو. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے, صحیح لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوئے. بالکل وہ انسانوں میں سے تھے, تھے اللہ کے چنے ہوئے بندے, پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے, مگر مخلوق تھے. تو مخلوق کے ساتھ تو وابستہ ہے کہ تھک جاتی ہے تو اس کو آرام چاہیے. کیا خالق کے ساتھ یہ تصور لائیں گے؟ نہ. لا تأخذه سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام, اب پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی, معاذ اللہ پیغمبروں کی شانوں میں گستاخیاں کر ڈالی ان لوگوں نے, معاذ اللہ. اللہ نے پیغمبروں کی شان کو قرآن میں بیان فرمایا ہے, زکریہ علیہ السلام کے تعلق سے اور یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے, عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, بی بی مریم سلام علیہا, وہ تو خیر نبی نہیں ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان پر بھی رقیق حملے ہوئے پچھلی کتابوں کے اندر, غلط تصورات رکھ دیے گئے. اللہ نے صفائی ان کی پیش کی ہے قرآن میں. اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ غلط باتیں اگر منسوخ کر دی گئیں, اللہ نے وضاحت کی ہے قرآن میں. کیوں؟ یہ آخری کلام ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. تو پچھلی کتابوں میں جو الہامی کتابوں میں تحریف ان کے ماننے والوں نے کی, اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے کر قیامت تک کے لیے معاملے کو واضح فرما دی. اس تناظر میں بات آئی, وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. آگے شاد ہوا, فصبر علی ما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. اس جملے کو ذرا توجہ سے سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین کی جا رہی. کس پر؟ بما یقولون, جو کچھ یہ کہتے ہیں. وہ مشرکین مکہ, وہ کفار مکہ جنہوں نے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا ہوا ہے, وہ مشرکین مکہ, وہ کفار مکہ جنہوں نے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا تھا اور امین کہا تھا, حجر اسود کا نصب کرائے جانا جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 برس کی تھی, جب نصب کروایا تھا کتنا بڑا جھگڑا ہونے لگا تھا, حضور کی ذات پر اتفاق اور حضور کے فیصلے کو سب نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے فیصلے وہ حضور سے کراتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امانت حضور کے پاس رکھواتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, تب وہ دشمن ہو گئے. اور کیا کچھ کہتے تھے؟ معاذ اللہ, قرآن نے نقل کیا ہے, ساحر جادوگر معاذ اللہ, مجنون معاذ اللہ, کذاب معاذ اللہ, ایسے ایسے رقیق حملے لوگوں نے کیے ہیں حضور کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے, اس پوری کائنات پہ, رب کائنات تو خالق کائنات ہے, مخلوق کی بات ہو رہی ہے, بعد از خدا حضور کو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر یہ رقیق حملے ہوئے. کس وجہ سے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے, اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے, کفر کے بجائے اسلام کی بات کرنے کی وجہ سے, شرک کے بجائے توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے حضور پر یہ حملے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل بھی کرتا ہے اور حضور کو تلقین بھی فرماتا ہے, فاصبر علی ما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہتے اس پر صبر کیجئے. اور یاد رکھیے یہ صرف حضور سے خطاب نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پر بھی حملے ہو رہے تھے، ان کی ذات پر بھی حملے ہو رہے تھے، ان پر زبانی حملے بھی ہو رہے تھے، ان پر تشدد بھی کیا جا رہا تھا۔ خیر یہاں تو زبانی حملوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ ما یقولون، جو کہتے سو صبر کیجئے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ تو خیر منافقین کا طرز عمل تو بعد میں مدنی دور میں آیا، غر رہا اولائی دینہم، ان لوگوں کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا، جب دیکھو لگے پڑے ہوتے قرآن، کبھی قتال کا میدان، کبھی خرچ کرنے کا میدان۔ خیر وہ مدنی دور کی بات ہے۔ تو یہ رقیق حملے صرف حضور کی ذات پر نہیں ہوئے، صحابہ کرام پر بھی ہوئے۔ اب تھوڑا نیچے آ جائیے، تھوڑا نیچے آ جائیے۔ آج میری آپ کی کوئی بیٹی اور بہن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اختیار کرے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کرے، تو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے لوگوں کو؟ کچھ لبرل قسم کے، غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، غیروں کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے، بلکہ شیطان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے، کس کس طرح کے رقیق حملے کرتے ہیں؟ ذرا دل کی گہرائی میں جا کر کوئی سوچے، اگر مسلمان ہو کر کوئی کسی ہماری بہن اور بیٹی کی چادر اور برقع اور عبایا اور نقاب اور پردے کا مذاق اڑائے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ لیکن یاد رکھے، وہ بیٹی بہن یاد رکھے، اس راہ میں تو یہ آئے گی بات۔ جی ماشاءاللہ ہمارے ہاں داڑھی رکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جب ہمارا کوئی نوجوان بھائی بیٹا داڑھی چھوڑتا ہے تو کچھ کچھ لوگوں کی طرف سے کامنٹس آ جاتے ہیں۔ جی تو یاد رکھیں، یہ کامنٹس کا آنا ایک درجے میں بتا رہا ہے کچھ تو ہم صحیح ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ تبھی تو حملے ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر صحیح کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے بڑھ کر ان کو ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا۔ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو آج اگر کسی مسلمان بیٹے کو، ہمارے کسی نوجوان بھائی کو، اس کے چہرے پر وہ سنت کی بہار کو لے کر آئے اور اس کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے، برداشت کرے، برداشت کر لے اور پیار محبت سے سمجھا بھی لے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج مجھے حضور کی ایک سنت کی وجہ سے وہ سننا پڑا، اس کا کروڑ ہا کروڑ گنا زیادہ حضور کو سننا پڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری کسی بہن اور بیٹی کی برقع اور چادر اور لباس کو مذاق اڑا کر اس پر جو ہے وہ کامنٹس پاس کرے، بوسٹ ٹاک کرے، تو اس کو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مجھ پر کوئی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، میرے پیغمبر پر کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کوئی دین کی طرف آگے بڑھتا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے اور کامنٹس پاس کرتے، تو شکر ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اللہ نے نسبت محمد رسول اللہ سے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کلمے کی اگر بات کر رہا ہوں، میں دین کی اگر بات کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی شریعت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کی پاسداری کی بات کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی اور وہ مجھے کچھ کامنٹ سے نواز رہے ہیں، تو میں مالک تیرا شکر ادا کروں، تو نے مجھے نسبت اپنے پیارے رسول سے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کے لیے ٹینشن ہے ہی نہیں بھائی، مسلمان کے لیے ٹینشن ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے حالات میں جب یہ بمبارٹمنٹ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت محمد مصطفیٰ سے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی جنت جو ہے نا وہ فوڈ پانڈا والوں کی طرح آرڈر پہ نہیں ملے گی، وہ آن لائن آرڈر پلیس کر کے جنت نہیں ملے گی اللہ کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی جنت کو اللہ نے مشقتوں سے گھیر دیا ہے، اللہ کی جنت کو اللہ نے مشقتوں سے گھیر دیا ہے۔ فجر میں اٹھنا ہے تو مشقت تو ہے نا، حرام سے رکنا ہے تو مشقت تو ہے نا، حرام سے رکنا ہے تو مشقت تو ہے نا بھائی، زبان کی حفاظت کرنی تو مشقت تو ہے نا، یہ فنگر ٹپس کی حفاظت کرنی ہے، یہ آنکھوں کی حفاظت کرنی، سمجھ رہے نا، مشقت تو ہے، لذتیں تو ہیں گناہوں کی، گناہ بے لذت بھی ہوتے ہیں، کچھ لذت والے گناہ بھی ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو روکنا آسان کام نہیں۔ اور صبر صرف یہ نہیں کہ کانٹا چپ گیا تو صبر کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں کہ بیماری آ گئی تو صبر کر لیا، صبر صرف یہ نہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تو صبر کر لیا، یہ تو بہت چھوٹا صبر ہے۔ صبر تو ہے نیک اعمال کرنے میں مشقت ہے جھیلنا اور نیک اعمال کرنا، صبر تو ہے گناہوں میں لذتیں ہیں، گناہوں کے اندر اٹریکشن ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا اور گناہ سے بچنا، یہ صبر ہے۔ صبر تو ہے کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے بات کر رہا ہے اور لوگ کامنٹس پاس کر رہے ہیں، بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں، اور بندہ ڈٹا رہے، جمع رہے، کھڑا رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے، یہ صبر ہے۔ تو فرمایا کہ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہتے اس پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. ایک ہے تسبیح، ایک ہے حمد، ایک ہے سبحان اللہ کہنا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا، اور ایک الحمدللہ کہنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں کلمے جب ملا کر پڑھتے رہیں تو یہ میزان کو بھر دیتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے. اور یہ دونوں اللہ کی تعریف کے کلمات، الحمدللہ تمام شکر اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام ثنا اللہ کے لیے، تمام مدح اللہ کے لیے، اور سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. تو یہ دونوں کلمات حدیث میں آیا، یہ اللہ کے میزان کو بھر دیتے ہیں. اپنے معمولات میں ذکر کو شامل رکھنا چاہیے اور ذکر لسانی کو شامل رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات حضور نے فرمایا علیہ السلام ساری زمین پر، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. کہاں کہاں طلوع ہو رہا ہے؟ وائٹ ہاؤس پر بھی طلوع ہو رہا ہے جی، نیاگرا فال کے پاس بھی ہوتا ہوگا جی، اور برج خلیفہ، برج العرب، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہیں جہاں ملینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے، ان پر بھی طلوع ہوتا ہے. کوئی دنیا کا مقام بہترین سے بہترین جس کو کہا جاتا ہے لے کر آ جائیے. حضور فرماتے ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اس سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ چار کلمات محبوب اور پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا پیسہ لگتا ہے بھائی؟ کتنے کا بیلنس ڈالنا پڑے گا یہ پڑھنے کے لیے؟ کون سی بیٹری کتنی چارج اور ریچارج کرنی پڑے گی؟ اب پڑھتے ہیں پیچھے، شیطان کے حملے تو بڑے شدید ہیں نا، اسمارٹ فون کی اسکرین کے اندر بھی بہت سے حملے، اور ویسے نظاروں میں بہت سارے حملے، اور بہت گناہوں کے کاموں کے حملے. قرآن کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ہم نے مطالعہ کیا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں. تو جتنا یاد الہی سے بندہ جڑا رہے گا اتنا شیطان کے حملوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس آیت کریمہ میں اور بھی تفسیر وہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. البتہ یہ جو مخالفت ہے جس پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی، اس مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی، صلاحیت کہاں سے ملے گی، قوت کہاں سے ملے گی، طاقت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے ملے گی. جتنا اللہ کے ساتھ ذکر کا معاملہ رکھیں گے، اللہ کے ساتھ یاد کا معاملہ مضبوط رکھیں گے، اس سے تعلق کا معاملہ مضبوط رکھیں گے، اتنا میری اور آپ کی ایمانی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اتنا باطل کے حملے، شیطان کے حملوں کا مقابلہ کرنا انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا. گو کہ یہاں جو تسبیح کا ذکر ہے کہ اکثر اہل علم اس سے مراد نماز نہیں ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہمارے آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت جو گفتگو کرنا مقصود ہے وہ بعض ہمارے بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے یہ کورونا وائرس کے حوالے سے. ہم تو کر رہے ہیں، پھر آج کر رہے تھے توجہ کا معاملہ، دنیا بھر میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے، اور جس اس طرح کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ ڈیبیٹ کہ جناب مچھر کے کاٹنے سے بھی لاکھوں لوگ ہر سال مر جاتے ہیں، کینسر کے مرض میں بھی لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، سگریٹ نوشی کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں کے اندر ہے، تو اس سارے انالیسس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے. ہلاکتیں تو ہو ہی رہی، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں اس وقت کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمارا میدان بھی نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو وہ کرے کہ جس کا میدان ہو. لیکن جو اصل مقصود ہے وہ رب کائنات کی طرف رجوع کا معاملہ. کیا آپ کا میرا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ آگ جلاتی ہے، ایک فزیکل فینومینا ہے، آگ جلاتی ہے نا، ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا، یہ فزیکل فینومینا ہے. مگر کیا اللہ کے اذن کے بغیر آگ جلا سکتی؟ نہیں جلا سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی بن گئی. پانی اپنے لیول کو مینٹین رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے، سمندر پہ جا کے دیکھے لیول ہے اس کا. لیکن یہ اللہ کے اذن سے ہمارا ایمان، اللہ نہ چاہے تو پانی کے لیول مینٹین نہیں رکھ سکتا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, ایک ضرب کلیم لگی اور اللہ نے راستہ بنا دیا, لاکھوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکل گئے. بعد میں فرعون آیا, اللہ تعالیٰ نے لیول برابر کیا, غرق کر دیا. یہ سب کچھ لوگوں کے بقول ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کا مسئلہ نہیں تھا. عقل پرست جو لوگ کہتے ہیں کہ مد و جزر کا معاملہ تھا, ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کا معاملہ, کہ لو ٹائڈ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے اور جب فرعون آئے تو ہائی ٹائڈ ہو گیا. اللہ کو پھر ماننے کا تکلف کیوں کرتے یہ لوگ, جو لوگ اس طرح کے معجزات کو اپنی عقل کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب علم نے فرمایا, بھائی تم اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو, تم کس خدا کو مانتے ہو, کس خالق کو مانتے ہو جو مجبور ہے, جو ان فزیکل لاس کا خود پابند ہے کیا؟ نہیں. آپ اور میں ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما, اگر پڑھتے ہیں تو. اور ہاں اگر نماز بھی پانچ وقت کی ادا کرتے ہیں تو. یہ میجرز لے لو, وہ میجرز لے لو, اسکولوں کو بند کروا دو, ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب بات آ رہی مذہبی اجتماعات کو بھی ذرا کنٹرول کرنے کی بات کریں. تم نے سینما بند کروا دیے کہ نہیں تیرے, جو تین تین بجے شو چلتے ہیں رات کو سینماز کے اندر, جن کو پتا ہے ان کو پتا, جن کو نہیں پتا معاف کیجیے گا مجھے, بند کروا دیے کیا؟ کانسرٹس بند کروا دیے, ناچ گانوں کی محفلیں بند کروا دیے کیا, جس میں لپٹ لپٹ کے ڈانس کیا جاتا ہے اور بالکل برابر برابر میں بیٹھا جاتا ہے سینما کے اندر, بند کرواؤ اس کو. سارے اخبارات کے اندر بار بار مذہبی اجتماعات مذہبی اجتماعات مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے کی بات کریں گے, بات کہاں تک جائے گی؟ پھر سب سے بڑا اجتماع کون سا ہوتا ہے؟ یہ جمعے کا. نہیں میں حج کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, اللہ اس وقت سے بچائے, اللہ محفوظ رکھے, حفاظت کا معاملہ فرمائے. میں تو سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تان ٹوٹتی ہے مذہبی لوگوں پر آ کر, باقی بھی وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کانسرٹس بند کروا دیے, سینما گھر بند کروا دیے, ناچ گانے کی پرائیویٹ اور پبلک محفلیں بند کروا دی, مزاروں پر جو اتنے لوگوں آتے ہو چندے دیتے ہو پتا نہیں کس کی جیبوں میں جاتے ہیں بند کروا دیے. مذہبی اجتماعات بابت ایک ہی خبر کے اندر چھ دفعہ وہ الفاظ ہے. لیکن ناش کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا, ہر فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ جو تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا. بھائی کوئی نفع اگر اللہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر مجھ سے نہیں دور کر سکتی, اور جو نفع اللہ نہ دینا چاہے سارے مل کر مجھے نہیں دے سکتے, اور جو نقصان اللہ مجھے دینا چاہے سارے مل کر روک نہیں سکتے, اور جو نقصان میرا رب نہ دینا چاہے سارے مل کر مجھے نہیں پہنچا سکتے. یہ عقیدہ کہاں گیا آج ہمارا؟ ظاہر کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, ہم نے بیان کیا ہے, علماء نے بیان کیا ہے, مگر اتنے ہم ظاہر پرست ہو گئے کہ اللہ کو بھول گئے. اللہ ہے ہی نہیں کیا؟ اللہ کی کوئی طاقت نہیں؟ اللہ کا کل اختیار نہیں؟ اس پر بات ہی ہم نہیں کر رہے. اللہ کی طرف رجوع کی بات کرو. یہ نئی نئی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ جب بے حیائی پھیلتی ہے معاشروں کے اندر, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بے حیائی پھیلتی ہے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی. دیکھ لے اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی توجہ ہے اس طرف؟ اور کوئی رجوع اللہ کی بات ہے؟ کوئی اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے؟ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی بات ہے؟ اللہ علیہ کل شہید قدیر ہے, آنن فانن سارے وائرس کو ختم کر دے, اس کی تاثیر کو ختم کر دے, اللہ قادر ہے. اور ایک اور بات شاید جمعے میں بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی, شاید ہوئی ہو واللہ اعلم, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں اونٹ کی وہ خارش کی ایک بیماری پھیلی تھی بالکل. تو بات چلی تو اللہ کے رسول نے آخری بات کی عطا فرمائی, آپ نے فرمایا بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ ہاں پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے. تو اللہ روکنے پر بھی قادر ہے, اس کی طرف تو رجوع کرو, اس کی طرف توبہ کا کرو, اس سے دعا کا کرو, اس سے استغفار کا کرو, اس سے مانگو تو صحیح, رو تو صحیح, گڑگڑاؤ. وعدہ تو نہیں صحیح قدیر ہے بھائی, ہمارا ایمان ہے, وہ بھیجے ہوئے نفع نقصان کو بھی دور کرنے پر قادر ہے, وہ بھیجی ہوئی بلا آزمائش وبا کو بھی واپس لینے پر پھیر دینے پر قادر. اللہ کو نہیں صحیح قدیر نہیں ہے کہ اللہ, یہ ہے نقطہ جس پر ہماری توجہ نہیں, اللہ کی طرف پلٹنا, رونا, گڑگڑانا, مانگنا, دعا کرنا, استغفار کرنا کہ اللہ تو بچا لے, سے کوئی بچا لے, وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. مگر اتنی ہائی ساری کریٹ کر دی ہے, خالق کو بلا دیا, خالق کی طرف توجہ نہیں, خالق کی طرف پلٹنے کی بات نہیں. تو سعودی والے بھی کہہ رہے اذان کے فوراً ساتھ جمع شروع کر دو. تو بھائی باقی جو پبلک پلیسز پہ لوگ جمع ہیں, میں تو اس سے بھی پوچھوں, ابھی تو معاملات بڑے گڑبڑ ہیں, اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ رکھے وہاں پر بھی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں تک معاملہ بھی پہنچا ہے, اللہ بہتر جانے. وہ تو کانسرٹ کروا رہے کھلے عام, انہیں تو جو ہے وہ ڈانس کی پارٹیز کھلے عام کروا ڈالی, انہوں نے جناب فلمیں ڈرامے چلانے کی اجازت دے ڈالی. نماز کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بس اذان فوراً نماز, اذان فوراً نماز. کانسرٹ رکوائے کیا, سینما گھر بند کروائے, فحاشی کے اڈے بند کروائے, گناہ کے اڈے بند کروائے. عجیب بات ہے, مسلمانوں کے معاشروں کے اندر یہ حرکت ہے. اتنا دل میں خوف آ گیا ایک وائرس کا, وہ بھائی 20 اور بیماریاں ہیں جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہر سال مر رہے, توجہ نہیں اس کی طرف, خوف خدا نہیں آ رہا کہ بھائی اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں. تو اصل نقطہ جو اس وقت بیان کرنا, اللہ کے حضور گڑ گڑانا, رونا, مانگنا, یہ ہے جو اصل کرنے کا کام ہے. باقی ظاہر کی احتیاطیں کرے, دین منع نہیں کرتا, اس سے دین تعلیم دیتا ہے اس کی, لیکن اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف, اس لیے کہ کل اصل اختیار وہ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی شے عمل نہیں کر سکتی, کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ رب کائنات کا اذن اس کے اندر شامل نہ ہو. وہ علی کل شے قدیر ہے, وہی مؤثر حقیقی ہے, تاثیر اسی کے حکم سے کسی شے میں آتی ہے. وہ چاہے تو تاثیر ڈال دے, چاہے تو تاثیر کو روک دے. اس کی طرف رونا, گڑ گڑانا, پلٹنا, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.